تو سورہ فاتحہ کے 25 یا 27 نام جو لکھے گئے ہیں وہ حدیث سے بھی ثابت ہیں اور آثار سے بھی ثابت ہیں، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہاں جو فتوے تھے اس میں بھی یہ چیز آئی ہے۔ اس سورت کو نام دیکھیے آپ، الفاتحہ کے علاوہ سورت الشفا بھی کہا گیا۔ سورت الشفا کا مطلب یہ ہے کہ شفا یعنی بیماری سے صحت کسی کو مل جائے، شفا شین کے زیر کے ساتھ، اور اگر شین کے زبر کے ساتھ اسے پڑھ دیں شفا تو اس کا مطلب ہے کنارہ، کھڈا، کونا۔ اللہ آپ کے بھائی کو شفا دے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، یعنی خدا آپ کو ایک کھڈے میں کر دے، ایک طرف کر دے، اور اللہ آپ کو شفا دے، شین کے زیر کے ساتھ جب بولیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت دے، خیر سے رکھے۔ سورت الشفا اسے اس لیے کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس ساری احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم جب جہاد سے واپس آ رہے تھے تمہارے پاس کھانا ختم ہو گیا، تو ہم ایک قبیلے میں گئے اور ہم نے ان سے کہا کہ آپ لوگ ہمیں کچھ کھانے کے لیے کچھ چیز دے دو، تو انہوں نے کہا کوئی چیز نہیں۔ تو ہم ان کے مہمان تھے، انہوں نے ہمیں پوچھا ہی نہیں، تو ہم آگے چل پڑے اور اس کو کسی چیز نے کاٹ لیا، بچھو نے غالباً ایک جگہ آیا، بچھو نے کاٹ لیا اس کے سردار کو۔ تو وہ آئے لوگ بھاگتے بھاگتے ہمارے پاس اور کہا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو پڑھنا جانتا ہو، کوئی دم کر دے تاکہ شفا مل جائے۔ تو ہم نے کہا کہ ہاں ہم پڑھ تو دیں گے، مگر یہ بتاؤ تم دو گے کیا؟ پہلے تو نہیں مانتے تھے نا، پھر اب مانے۔ تو انہوں نے کہا اچھا تم بتاؤ کیا ہوگا۔ تو پھر ہوتے ہوتے 30 بکریوں کی بات ہوئی کہ 30 بکریاں ہم لیں گے تب کچھ پڑھیں گے۔ تو جا کر انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور جو اپنا تھوک تھا اسے تھتکار دیا، وہ آدمی ٹھیک ہو گیا۔ اب صحابہ رضی اللہ عنہ میں مدینہ منورہ بھی قریب آ گیا تھا، خود یہ اختلاف پیدا ہوا کہ ایک چیز کھائی جائے یا نہ کھائی جائے۔ تو وہ آئے اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں۔ تو جب یہ سارا قصہ سنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور آپ نے فرمایا یہ تمہیں کس نے بتایا تھا کہ یہ سورہ شفا ہے، یعنی اسے پڑھنے سے شفا مل جاتی ہے اگر مریضوں پہ پڑھ کے پھونکی جائے۔ اور تو آپ نے کہا تمہیں کس نے بتایا تھا کہ یہ سورت جو ہے رقیہ، دم کرنے والی چیز۔ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے جی میں یہ آیا، اور آپ یہ بتائیے جو بکریاں ہم نے لی ہیں یہ جائز ہیں یا نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضربوا لی بہا سہمن، میرا حصہ بھی اس میں رکھنا، وہ مجھے دے دا۔ یعنی میرے ذریعے تم نے جب فاتحہ سیکھی ہے تو تم اس میں میرا حصہ بھی رکھو۔ اس سے حدیث سے دلیل لی ہے شافعی اور حنفی فقہا نے، اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی تعلیم پر اجرت جائز ہے، کیونکہ یہ تعلیم تھی۔ اور امام شافعی رحمت اللہ تو ویسے بھی جائز کہتے ہیں، حنفی فقہا کہتے ہیں کہ صرف تعلیم کے لیے اجرت جائز ہے اور تعلیم کے علاوہ اور کسی مقصد کے لیے اجرت جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اس سورت کا نام اور بھی بہت سے نام ہیں، ان میں سے ایک چیز ام القرآن بھی ہے۔ حدیث میں کئی جگہ آیا ہے کہ قرآن کی اصل یہ ہے، ام کہتے ہیں نا ماں کو، تو ام القرآن کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورت جو قرآن پاک کی اصل ہے، اور ام مغز کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کے خلاصے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ام کہتے ہیں کسی چیز کے اصل جوہر کے لیے، خاصہ جو اس میں ہوتا ہے، جو جوہر ہے اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو کہا یہ گیا ہے، ہمارے اساتذہ کہتے تھے جیسے کہ آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن پاک میں کل 6 مضامین، توحید، رسالت اور اس کے ماننے والے اور انکار کرنے والے، اور آخرت، اور اس کے ساتھ ساتھ احکامات، یہ 6 چیزیں ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اس سورہ فاتحہ میں اللہ تعالی نے ان 6 چیزوں کو بیان کر دیا ہے۔ یہ 6 جو ہیں اگر آپ انہیں دیکھیں گے تو الحمدللہ رب العالمین، یہ ہے اللہ کی توحید، الرحمن الرحیم یہ بھی خدا کی توحید ہوئی، مالک یوم الدین یہ قیامت کے دن کا آ گیا، تو قیامت بھی آ گئی اور توحید بھی آ گئی، دو چیزیں۔ ایاک نعبد، اللہ ہم فقط آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ آ گیا حکم کیونکہ اللہ کا حکم تھا میری عبادت کرو، تو ہم اللہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، یہ بندوں کی طرف سے اقرار ہو گیا. وہ ایاک نستعین یہ بھی اسی میں شامل ہو گیا. اور اس کے بعد اس نے کیا کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں سیدھی راہ دیجئے اور ان لوگوں کی جن پر آپ نے انعام کیا. تو وہ کہتے ہیں انعام سب سے پہلے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ ہوا، تو نبوت بھی آ گئی، رسالت بھی، خدا کی توحید بھی آ گئی، قیامت بھی آ گئی، تین چیزیں. اور ماننے نہ ماننے والے وہ انعمتا علیہم میں آ گئے ماننے والے، اور غیر المغضوب اور ضالین یہ دونوں نہ ماننے والے آ گئے. تو وہ کہتے ہیں پانچوں چیزیں یہ آ گئیں، اور چھٹی چیز کیا رہ گئی؟ بشارت، ماننا، احکامات، یہ بھی ہو گئے، قیامت بھی ہو گئی. تو توحید، رسالت اور احکامات تین ہو گئے، اور چوتھی چیز قیامت آ گئی، اور پانچویں اور چھٹی چیز آخری آیات میں بیان کر دی. تو کہتے تھے اس طرح سے پورے قرآن پاک کا خلاصہ یہ ہے. اسی طرح ایک اور تقریر بھی وہ کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں انسان کو مسئلہ سکھایا. مسئلہ کا مطلب سوال کا پوچھنا، تو اللہ نے تعلیم دی ہے کہ اس میں سوال کیا جائے. شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس پہ جو حاشیہ لکھا ہے وہ بھی ایسا ہے. شاہ صاحب کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ سورت اللہ صاحب نے بندوں کی زبان سے فرمائی کہ اس طرح کہا کریں. یہ سورت جو ہے اللہ تعالی نے بندوں کی زبان سے فرمائی، یعنی بندوں کو تعلیم دی کہ اس سورت کو ایسے پڑھا کرو، یوں کہا کرو، ہم سے یہ دعا مانگا کرو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے تعلیم دی ہے سوال کی، کہ اللہ سے مسئلہ کیا ہے، سوال کیا ہے، مانگنا کس طرح سے ہے. تو کہتے ہیں کہ اور مقحول رحمت اللہ علیہ کی روایت میں بھی آتا ہے وہ اس سورت کو تعلیم المسئلہ کے نام سے یاد کرتے تھے. تو جب اللہ نے یہ بات بتا دی کہ دیکھو تم نے مانگنا ہے، تو پوری سورہ فاتحہ پر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ ایک ایک چیز درخواست ہے جو بندہ اللہ کے حضور میں پیش کر رہا ہے. سب سے پہلے اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی، کہا پروردگار ساری تعریفیں آپ کے لیے، پھر اس کی رحمت کا بیان کیا، اور پھر اس کے بعد اپنا بندہ ہونے کا بیچارگی کا اعتراف کرتا ہے کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ اللہ سے ہدایت مانگی. تو سب سے اچھی چیز جو خدا تعالی سے مانگی جا سکتی تھی وہ اس نے مانگی. اس کے مختلف نام ہیں، اب تفسیروں میں دیکھ سکتے ہیں، اور بھی بہت سے نام ہیں. مکیتن اس کے بعد لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. یہ جو لفظ ہے یہ آپ کو قرآن پاک کی کئی صورتوں، ہر صورت کے شروع میں لکھے ہوئے ملیں گے کہ یہ صورت مکی ہے، یہ صورت مدنی ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ غالب اکثریت کی رائے ہے بس. کسی بھی صورت کے بارے میں حتمی اور یقینی طور پر کہنا کہ یہ پوری کی پوری فلاں جگہ نازل ہوئی ہے بہت دشوار ہے. چند ایک صورتیں ہیں جن کے بارے میں یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے، ورنہ قرآن پاک کی اکثر صورتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں قطعی حکم لگا دینا کہ یہ ساری کی ساری فلاں جگہ پہ نازل ہوئی ہے نہیں ہو سکتا. مثلاً تبت یدا ابی لہب ہے، اس کے بارے میں یقینی بات ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. سورہ فاتحہ کے بارے میں اگرچہ لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی کیونکہ مسلمانوں پر نماز فرض ہو گئی تھی مکہ مکرمہ میں، اور کوئی نماز اسلام میں ایسی نہیں ہے کہ مسلمانوں نے اسے سورہ فاتحہ کے بغیر پڑھا ہو. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ نازل ہو گئی تھی مکہ مکرمہ میں. اور باقی صورتیں کئی ایک، ان کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا. سورہ بقرہ اگلے صفحے پہ دیکھیں گے تو آپ دیکھیے وہاں لکھا ہے سورت البقرہ مدنیت، سورہ بقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. اب یہ قطعی اور یقینی بات تھوڑی ہے کہ ساری سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے. اس میں ایسی آیت بھی ہے جس کے متعلق بڑے بڑے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی. ہوتا یہ تھا کہ ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد یہ بڑی تقسیم ہے بس، کہ ہجرت کے بعد جو چیز بھی نازل ہوئی ہے وہ مدنی کہلائے گی، چاہے وہ آیات مکہ میں آ کے نازل ہوئی. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا، اس کے بعد دو سال 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، 9 اور 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں آمد کے موقع پہ وہی نازل ہوئی ہے. 10 ہجری میں تو آخری حج تھا، وہ جو آیت ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے آپ کا دین پورا کر دیا، یہ تو یقیناً مکہ مکرمہ میں بلکہ عرفات میں نازل ہوئی، لیکن اسے رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی صورت میں سورہ مائدہ میں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جہاں حکم ہوتا تھا وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو رکھ دیتے تھے. تو یہ ہے اصل تقسیم. تو قطعی اور یقینی بات اکثر صورتوں کے بارے میں نہیں کہی جا سکتی، بعض آیات ایسی مل جاتی ہیں، جیسے کوئی صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں نے اس آیت کو سنا تھا، فلاں وقت میں سنا تھا، تو وہ گواہی مل جاتی ہے، مگر چند ایک آیات کے بارے میں قطعی اور حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کی سات آیات ہیں. اس سورہ فاتحہ کی بعض لوگوں نے کہا ہے کہ آٹھ آیات ہیں، اور یہ جملہ اس لیے نقل کر رہا ہوں کہ ابو عبید کا قول اس کے آٹھ ہونے کے بارے میں، لیکن آپ کو یاد ہو تو سورہ ہجر میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، اور ہم نے آپ کو سات آیات دی ہیں، مثانی جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، یا یہ کہ مثانی کا مطلب وہ جو چیز وہ آیات انسان کو عمل پہ، انقلاب پہ، زندگی کی تبدیلی پہ آمادہ کرتی ہیں، وہ آیات ہم نے سات دی ہیں. اب ابو عبید کہتے ہیں جو آٹھ آیات ہیں، تو ابو عبید کے قول کو کوئی نہیں مانتا. یہ جملہ اس لیے آپ سے عرض کیا ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر میں یہ بڑا اہم نقطہ اور کام کی بات ہے کہ بہت سے مفسرین آراء نقل کر دیتے ہیں کہ فلاں نے یہ رائے دی، فلاں نے یہ رائے دی، اور اس رائے کو کہتے ہیں یہ شاذ ہے. شاذ کا مطلب کسی چیز کا الگ ہو جانا. حدیث میں بھی یہ لفظ آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من شذ، جو کسی جماعت سے الگ ہوا، شذ فی النار، وہ جہنم میں جا گرا. جو مسلمانوں سے الگ ہوا ان کی مین سٹریم سے، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے شاذ اقوال حدیث میں بھی ملتے ہیں، شاذ اقوال یہاں قرآن پاک میں بھی ملتے ہیں، شاذ اقوال تفسیر میں بھی ملتے ہیں، حتیٰ کہ شاذ اقوال حنفی فقہ میں، مالکی فقہ میں ہر جگہ ملتے ہیں. یہ سب چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، بس کسی آدمی کی رائے تھی، بات ختم ہو گئی، اس نے اپنی رائے دے دی، اس کو کوئی نہیں کہتا. یہ اصول کی بات آپ سے عرض کر رہے ہیں، شاذ اقوال کی جگہ آئیں گے. ابو عبید نے کہا آٹھ آیتیں، کون مانتا ہے ابو عبید کی؟ سب کہتے ہیں سات ہیں، ایک دو آدمی کہتے ہیں آٹھ ہیں، ایک نے کہا چھ ہیں، تو کون پوچھتا ہے؟ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے یہ دونوں قول نقل کر دی ہیں، لیکن کوئی نہیں پوچھتا، کہتے ہیں اس کی رائے تھی، بس ختم ہوئی بات، ہم کیا کریں ان کی رائے. اسی طرح حدیث میں منسوخ احادیث، بلکہ قرآن سے شروع کرتے ہیں، قرآن پاک میں ایسی آیات آ جاتی ہیں جو آیات منسوخ ہو گئی تھی، نازل ہوئی تھی کسی دور میں. قرآت ہے، قرآت کی بات کریں تو قرآت میں بعض اقوال شاذ آ جاتے ہیں. مثلاً کسی آدمی نے ایک آیت کو پڑھا تو ایسے پڑھا، اگر تو وہ ساتوں قاری، جو عشرہ قرآت سبا عشرہ کہلاتی ہے نا، دس قاریوں نے یا سات قاریوں نے اس کو کہا ہو کہ واقعی یہ آیت اس طرح پڑھی جائے گی، تو اس کو تو مانیں گے. اس کے علاوہ کوئی پڑھتا ہے تو کہیں گے یہ قرآت شاذ ہے، یعنی اسے نہیں پڑھا جائے گا، حتیٰ کہ اس کی روایت کرنا جب تک کہ اس کی تردید نہ کرنی ہو وہ بھی جائز نہیں. شاذ قراتیں. یہی چیز جب حدیث میں آتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث منسوخ ہو گئی، اور بعد میں آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نیا حکم دیا تو پتہ چلا پچھلا حکم کینسل ہو گیا تھا، نیا حکم یہ ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بہت شدید محنت اس بات پر کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ناسخ اور منسوخ کا پتہ چلائیں کہ کس چیز نے کس چیز کو کینسل کر دیا. اسی لیے وہ کہتے تھے کہ آخری فعل دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا، آخری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی تھی. تو کہتے ہیں جو آخری چیز تھی، اس کا مطلب ہے چھان پھٹک کے آخر پہ اس نتیجے پہ پہنچے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اصول، اور تو اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس سے نہیں بچ سکے، اسی لیے اپنی صحیح بخاری میں انہوں نے باب قائم کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فعل دیکھا جائے کہ کیا تھا. مثلا کئی مثالیں ہیں اس کی، ایک مثال آپ سے عرض کرتے ہیں جب شراب حرام ہوئی ہے تو عربوں کے ہاں شراب کے لیے برتن ہوتے تھے خاص طور پہ، کدو، تربوز، لوکی، سمجھتے ہیں آپ؟ ہاں بھائی، نہ ناراض، ناراض، گوشت کا نام لے لیتے ہیں. یہ سبزیاں جو ہیں انہیں کاٹ کر اندر سے اس کا گودا وہ نکال لیتے تھے اور اس پہ لگا دیتے تھے مسالے، تو وہ خوشنما برتن بن جاتے تھے. یہ برتن جو تھے شراب کے لیے استعمال ہوتے تھے، برتنوں کے بھی نام تھے. جو قومیں بھی شراب پیتی ہیں ان کی شاعری، ان کا ادب ہوتا ہے ایسے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا کہ شراب حرام ہے تو آپ نے فرمایا یہ جو برتن ہے نا ان کو بھی گھر سے نکال کر پھینک. چند برس کے بعد جب مسلمانوں میں شراب سے نفرت اچھی طرح بیٹھ گئی تو کسی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، کہ اللہ کے رسول وہ برتن آپ نے فرمایا استعمال کرو، کوئی حرج نہیں. تو یہ کیوں ہوا؟ اس وجہ سے کہ پہلا حکم جو تھا وہ زمانہ ایسا تھا کہ ان برتنوں تک سے اجتناب کرایا کہ بالکل اس قسم کا برتن بھی گھر میں نہیں رہنا چاہیے. جب دیکھا کہ حکم جم گیا ہے، لوگوں کا دل اس پہ آ گیا ہے، ارشاد فرمایا کوئی حرج نہیں ان برتنوں کو استعمال کر لو. تو دوسری حدیث جو بعد کے دور کی تھی اس نے پہلی حدیث کو کینسل کر دیا. آ رہی سمجھ با؟ یہ ہیں منسوخ روایات. اب کوئی آدمی اگر کہے کہ صاحب نہیں، حدیث میں آیا جس برتن میں شراب پی جاتی وہ برتن بھی گھر میں نہیں رکھیں گے، تو ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، وہ تو ایسی چیز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مصلحت سے ارشاد فرمائی تھی، اب وہ مصلحت رہی نہیں. تو احادیث جو منسوخ ہو جاتی ہیں ان سے اگر کوئی کافر استدلال کرے کہ اسلام نے تو یہ کہا ہے، شریعت نے تو یہ کہا ہے، تو پھر اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کافر سے، کسی عیسائی سے یہ کہیں کہ حدیث میں یہ آیا، ہم کہیں گے کہ بھئی اس زمانے کا حکم تھا، جب ایسے تھا پھر کینسل ہو گیا تھا. دو نمازیں پڑھتے تھے مسلمان، کوئی پانچ نمازیں شروع میں فرض تھوڑی ہی تھیں. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے کوئی ڈیڑھ دو برس پہلے پانچ نمازیں ہوئی ہیں، ورنہ مسلمان صرف صبح و شام نماز پڑھتے تھے. اب اگر کوئی آدمی کہے کہ میں بھی صبح و شام پڑھ لیا کروں تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. ٹھیک یہی چیز فقہا کے ہاں بھی ہوتی ہے. کسی مفتی نے کسی دور میں کوئی فتویٰ دے دیا، لکھنے والوں نے لکھ لیا. اب کوئی آدمی کہے کہ صاحب مالکی فقہ میں تو یہ مسئلہ لکھا ہے، حنفی فقہ میں تو یہ مسئلہ لکھا ہے، تو بات یہ ہے کہ حنفی فقہ اس کا نام ہوگا جو اب بھی متداول ہے، رائج ہے، لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں، مفتی اس پہ فتویٰ دیتے ہیں. کسی کونے خدرے کا ایک آدمی کسی زمانے میں اس نے فتویٰ دیا، اسے نکال کر کوئی لے آئے اور کہے جناب یہ دیکھیے حنفی فقہ میں تو یوں لکھا ہے، غلط بات ہے، احناف کا وہ مسلک نہیں. اسی طرح وہ حدیث بھی نہیں جو منسوخ ہو گئی، اور اسی طرح قرآن پاک کی قرآت بھی جو شاذ ہے اسے نہیں مانتے. بہت سے انسائکلوپیڈیاز اور بہت سی عیسائی جو کتابیں لکھتے ہیں اس میں وہ اس قسم کی چیزیں جان بوجھ کے داخل کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو دکھائیں تمہارا دین تو یہ ہے، اور انہیں کہنا پڑتا ہے کہ صاحب کسی آدمی کی ذاتی رائے ہوگی. سب وہ آیات فرمایا لکھا اس پہ کہ سات آیات ہیں، تو آٹھ اور چھ کا قول وہ شاذ ہوا، اسے کوئی نہیں مانتا. سمجھ میں آئی بات؟ یہ اصول بہت جگہ پہ کام آتا ہے.